وصلنا على عباده الذين اتقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے جس طرح نبیوں کے درمیان فرق مراتب رکھا کہ نبی تو بہت تھے مگر ان نبیوں میں اللہ نے الگ الگ مرتبے عطا فرمائے, اسی طرح اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے اور 12 مہینوں میں اللہ نے بعض مہینے کو بعض مہینے پر فوقیت عطا فرمائی, چنانچہ 12 مہینوں میں سب سے اہم مہینہ رمضان کا کہلایا, پورے سال کا بادشاہ کہلایا, سردار کہلایا, لیکن اس کے علاوہ پورے سال میں 4 مہینے وہ ہیں کہ جن 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کہا گیا, وہ مہینہ کہ جس کا احترام خاص طور پہ کیا جائے اور وہ مہینہ جو قابل احترام ہے, زمانے جاہلیت میں بھی اس کا احترام تھا اور اب بھی اس کا احترام ہونا چاہیے. تو 4 مہینے اللہ نے وہ بنائے جو حرمت والے کہلاتے ہیں, ان میں ایک محرم ہے اور دوسرے ذوالقعدہ ہے اور تیسرے ذوالحجہ ہے اور چوتھے رجب کا مہینہ ہے. یہ 4 مہینے وہ ہیں جو رمضان کے علاوہ اپنی اہمیت رکھتے ہیں, اور ان 4 مہینوں میں رجب کا مہینہ بھی ایک خاص بنیاد پر کچھ زیادہ ہی قابل احترام بنا ہوا تھا. زمانے جاہلیت میں کفار و مشرکین ان 3 مہینوں کے مقابلے میں رجب کا کچھ زیادہ ہی خیال و احترام کرتے تھے, چنانچہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں وہ جانور کی قربانی کرتے تھے جس کو رجبیہ کہا جاتا تھا. تو گویا زمانے جاہلیت میں بھی رمضان کا احترام زیادہ تھا. اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آیا تو رمضان کے آنے میں ابھی 2 ماہ باقی ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں 1 ماہ کم سے کم باقی ہیں, مگر رجب کا مہینہ آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا شروع فرما دی, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس سے الفاظ نبوت سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انداز سے خود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نگاہ نبوت میں بھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں بھی رجب کی خاص اہمیت ہے. جب تو بطور خاص آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ رجب کے مہینے میں آپ ہمیں برکت عطا فرما. اب یہاں پہ اس حدیث کی شرح کرنے والوں نے ایک عجیب نقطہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہینے کی اہمیت کو ظاہر فرمایا اور جس مہینے میں برکت کی خاص طور سے دعا فرمائی, وہ مہینہ 3 حرفوں سے بنا ہوا, را جیم اور با 3 حرفوں سے بنا ہوا یہ مہینہ اور یہ لفظ ہے. اس کی حکمت بیان کی ہے کہ رجب کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں خاص طور پر دعائیں کرے گا تو رجب کی راہ سے اشارہ ہے کہ تم رحمت خاص کے مستحق بن جاؤ. اللہ کی رحمت خاص تیری طرف متوجہ ہو جائے، اور رحمت کے بعد رجب کے اندر جیم ہے، تو جیم سے اشارہ یہ ہے کہ جس بندے پر اللہ کی طرف سے رحمت ہونے لگے وہ بندہ تنگی کے حالت میں نہیں رہ سکتا، بلکہ اس بندے پر اللہ کی طرف سے جود و سخا ہوگا. جود کے معنی سخاوت کے آتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے رجب کے مہینے میں گیا جود و سخا ہوا. اور جب بندے پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی طرف سے جود و سخا سخاوت بھی ہو، پھر وہ بندہ اللہ کی طرف بڑھنے میں اللہ کی طرف جانے میں سستی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا رجب کی بات مراد درون یعنی نیکی کی طرف تجھے سبقت کرنا چاہیے. وہ چیزیں ذات الہی کی طرف سے تجھے ملنے والی ہے، رحمت بھی ملنے والی ہے، جود و سخا بھی ملنے والا ہے. لہذا میرے بندے، اب تیرا کام یہ تھا کہ تو قدم آگے بڑھا، اور قدم آگے بڑھا کر تو نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جا، کیونکہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جو اللہ رحمت بھی تجھے دیتا رہے اور جو اللہ جود و سخا بھی کرتا رہے. بعض لوگوں نے ان مہین تین مہینوں کے درمیان رجب، شعبان، رمضان کے درمیان ایک عجیب مناسبت بتائی کہ رجب کا مہینہ ایسا ہے جیسے کھیتوں میں بیج ڈالنے کا زمانہ، کھیتوں میں بیج ڈالنے کا زمانہ رجب کا مہینہ ایسا، اور شعبان کا مہینہ ایسا جیسے کھیتوں میں پانی ڈالا جائے، اور رمضان کا مہینہ ایسا جیسے کھیتوں سے پھل اور اناج کو کاٹا جائے. یا رمضان کا مہینہ اصلاً اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور رحمت کے کاٹنے کا لینے کا مہینہ ہے. اب ظاہر بات ہے جو بندہ بیج ہی نہ ڈالے وہ پانی کیا ڈالے گا، اور جو نہ بیج ڈالے نہ پانی ڈالے وہ پھل کیا کاٹے گا، اناج فصل کیا کاٹے گا. لہذا رجب کے مہینے کو اللہ نبی علیہ السلام نے اپنی دعا میں شامل کر کے اشارہ کر دیا کہ رجب کے مہینے میں تمہارے نیکیوں کی بیج کو بڑھا دینا چاہیے. اب تک تم جو جو نیکیاں کر رہے تھے اور جن بھی نیکیوں کی عادت تمہارے اندر تھی، وہ زہر نصیب اور بڑی مبارک بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن جب رجب کا مہینہ آیا تو کچھ نئی نئی بیجیں، نیکیوں کی نئی نئی بیج کو اپنے اندر پیدا کرو، یعنی نئی نئی نیکیوں کا عزم کرو، اس کو شروع کر دو. اور جب شعبان کا مہینہ آئے تو شعبان کا مہینہ یاد دلاتا ہے کہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں انسان کے محشر کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی قبروں کا فیصلہ ہوتا ہے، انسان کی جنت و جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے. تو پتہ نہیں میری یہ نیکیاں اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں ہے، لہذا ان نیکیوں کو قبول کرانے کے لیے اور رمضان میں اپنے آپ کو خدا کا پیارا بنانے کے لیے شعبان کے مہینے سے اپنے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے بہانا شروع کرو. تو رجب کے مہینوں میں نیکیوں کا سلسلہ شروع کیا، شعبان کے مہینے میں آنسو بہانا شروع کیا، اب جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو مغفرت کا پھل خود بخود تجھے عطا ہو جائے گا. بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ اللہ کی طرف سے بدن کے پاک کرنے کا مہینہ ہے، کہ اپنے جسم ظاہر سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ تائب ہو جاؤ. اور شعبان کا مہینہ جب آئے تو شعبان کے مہینے میں اپنے باطن سے تمام گناہوں کو تم تلاش کر کر کے اس سے توبہ تائب ہو جاؤ. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ان بے پناہ انسانوں کی مغفرت ہوتی ہے، مگر بعض گناہ چھپے ہوئے ایسے ہوتے ہیں کہ اس گناہگار کی مغفرت نہیں ہوتی. لہذا کہا کہ رجب کے مہینے میں جسم ظاہر سے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ، اور شعبان کے مہینے میں باطنی جتنے گناہ ہیں، حسد ہے، ہے اور جتنے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کی تلاش کر کر کے اپنے دل کو باطن کو پاک کرو. اور اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کا مہینہ قلب اور روح کے بنانے کا مہینہ آئے گا. اس لیے کہ بنایا اسی وقت جائے گا قلب کو جبکہ قلب بالکل پاک اور صاف ہوگا. بعض لوگوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کا مہینہ، کیونکہ استغفار کے انسان کے دل کا برتن صاف ہوتا ہے. تو رجب کا مہینہ استغفار کرنے کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ اپنے عیوب کو تلاش کر کر کے ختم کرنے کا مہینہ، اور رمضان کا مہینہ اپنے دل کو روشن کرنے کا مہینہ. ذرا اس موقع پہ سمجھنا ہے کہ دل روشن ہوتا ہے تو روشن دل کی پہچان کیا ہے؟ روشن دل کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم اپنے جتنے ظاہر کے تمام گناہوں سے توبہ صائب ہو گئے، باطن کے تمام گناہوں کو پرت پرت کر نکال دیا، کثرت استغفار کرنے لگے، اپنے عیب کو نکال نکال کے پھینک دیا، اب اس کے بعد جب ہمارا دل روشن ہوگا تو روشن دل کی پہچان یہ ہے کہ دل کی توجہ اور دل کا دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف صائب رہے۔ اب اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے دل کا رابطہ اللہ کی طرف ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں حاصل ہوگی تو میں تین سوال کروں گا۔ چنانچہ جفا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ زیارت ہونے کے بعد آپ نے کہا، حضرت میرا نظریہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے مقابلے میں، حضرت عثمان کے مقابلے میں حضرت علی کو سب سے زیادہ ترجیح دے دوں، میں سب کو سب سے افضل قرار دے دوں۔ یہ میرے دل کی چاہت ہے کہ چاروں خلفاء میں چوتھے نمبر پہ حضرت علی کا نام آتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت علی کا درجہ پہلے نمبر پہ رکھوں۔ اس سلسلے میں میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سوال کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ میرے دل کی طرف بہت زبردست آپ نے توجہ ڈالی۔ جیسے ہی آپ نے میرے دل کو بہت تیز دیکھا اور بڑی تیز نگاہ سے آپ نے میرے قلب کے اوپر توجہ ڈالی، فرماتے تھوڑی ہی دیر میں جیسے مجھے میرا یہ نظریہ تھا کہ حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ رکھنا ہے، آپ کی نگاہ کے توجہ ڈالنے سے اب میرا نظریہ بالکل بدل گیا کہ نہیں، حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ حضرت میرا جی نہیں چاہتا کہ میں تقریر کروں، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں کسی کی تقلید کروں، مقلد بنو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسی توجہ ڈالی کہ فرماتے ہیں مجھے شرح صدر ہو گیا کہ بغیر تقلید کے میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تقلید مجھے کرنا ہی چاہیے۔ پھر اس کے بعد چوتھی کا سوال جو اصل سنانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ پر توکل کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ توکل کیا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کروں کہ سارے اسباب کو بالکل چھوڑ دوں، اور سارے اسباب کو چھوڑتے ہوئے میں اللہ کی ذات پر ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے توکل کروں؟ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ سوال آپ کے سامنے عرض کیا تو آپ نے پھر اپنی نگاہ سے میرے اوپر توجہ ڈالی، اور توجہ ڈالنے کے بعد مجھے محسوس ہوا، ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ میرا پورا جسم اسباب کے دائرے میں گھرا ہوا، چیزوں کے دائرے میں، اسباب کے دائرے میں، ساز و سامان میں، کام و کاج میں، اسباب کے دائرے میں میرا پورا جسم گھرا ہوا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل پورے طور پہ اللہ کی طرف لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اشارہ کہ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے کام و کاج میں رہتے ہوئے، دنیا کی چیزوں میں رہتے ہوئے تم سب چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ، سب کام و کاج کرو، اسباب کے دائرے میں رہو، مگر تیری شان یہ ہونی چاہیے کہ تیرا جسم اگر اسباب کے دائرے میں ہے تو تیرا دل ہماری طرف ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ ہے روشن دل کی پہچان۔ تو اللہ تعالیٰ نے رجب کا جو مہینہ دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے کہ ابھی رجب کے مہینے سے کچھ محنتوں کو شروع کریں، تاکہ رمضان کا مہینہ جب آئے تو ہمارا دل اس طرح سے روشن ہو جائے کہ ہمارا دل اللہ کی ذات کے ساتھ لگ جائے۔ اب دیکھیے، جب انسان میدان محشر میں پہنچے گا، اس سے پہلے اپنی قبر سے اٹھ کر محشر تک پہنچنے کی کیفیات اور پہنچنے کا طریقہ بتایا تھا، اب ذرا اس بات کا غور کرنا ہے کہ محشر کے میدان جب انسان پہنچے گا تو انسان کی یہ روح، انسان کا یہ جسم آپس میں جھگڑے گا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جسم اور روح کے جھگڑنے کے ساتھ ساتھ خود انسان کا ایک عضو دوسرے عضو سے جھگڑے گا، انسان کی زبان انسان کی آنکھ سے جھگڑے گی، انسان کی آنکھ انسان کے ہاتھ سے جھگڑے گی, انسان کا پاؤں جو ہے انسان کا ہاتھ جو ہے انسان کے دماغ سے جھگڑے گا, کہ جنہیں غصہ کیا تھا کہ جیسے روح اور جسم کا آپس میں میدان معاشر میں جھگڑا ہوگا, اسی طرح سے انسان کے ایک عضو کا دوسرے ان سے جھگڑا ہوگا, اور جھگڑا اس بات سے ہوگا کہ جب وہ اپنے اعمال کو خراب پائے گا, اس کے نامے اعمال اس کی نگاہوں میں خراب نظر آئیں گے, تو اس کا جسم جو ہے اس کی روح کو ذمہ دار ٹھہرائے گا اور اس کی روح اس کے جسم کو ذمہ دار ٹھہرائے گی. اسی طرح سے انسان کی زبان انسان کے آنکھوں کو ذمہ دار ٹھہرائے گی کہ تو بنا کو نہ دیکھتا تو میں کیوں غلط چلتی, اور آنکھ انسان کی ذمہ دار ٹھہرائے گی انسان کے قدم کو کہ تو بلا وجہ اپنے گھر کے باہر نکل کے نہ جاتا تو میں کسی کو کیوں دیکھتی. لہذا انسان کے یہ اعضاء خود ایک دوسرے سے الزام دیں گے, انسان کی روح انسان کے جسم کو اور انسان کا جسم انسان کی روح کو الزام دیں گے. اب اس الزام میں ہوگا یہ کہ جب بہت دیر تک یہ ایک ہی انسان آپس میں جھگڑتا ہوا ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام ڈالتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک دو فرشتوں کو بھیجیں گے. ایک درخت ہوگا, درخت کے اوپر پھل لٹک رہا ہوگا, دو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے, ایک فرشتہ آنکھوں سے اندھا ہوگا اور دوسرا فرشتہ اپاہج ہوگا لیکن اس کی آنکھیں ہوں گی. اب یہ اپاہج اور اپنگ جو فرشتہ ہوگا یہ اپنی آنکھوں سے پھل کو دیکھ لے گا, جب یہ اپنی آنکھوں سے پھل کو دیکھے گا تو اس کے اندھے فرشتے سے کہے گا دیکھو نا ایک پھل ہے, کہے توڑو, کہے میں تو نہیں توڑ سکتا میں تو اپنگ ہوں اپاہج ہوں. تو مشورہ یہ ہوگا کہ اندھا فرشتہ یہ کہے گا کہ اچھا میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو میرے کندھے پر بیٹھ جا, اپنگ سے کہے گا کہ تو میرے کندھے پر بیٹھ جا میں اندھا ہوں لہذا میں کھڑا ہو سکتا ہوں, کہ تو میرے کندھے پہ بیٹھ جا اور میں کھڑا ہو جاؤں گا, تو دیکھتے ہوئے اس پھل کو توڑ لینا. چنانچہ ایسے ہی ہوا, اس نے پھل کو توڑ لیا, بات ختم ہو گئی. اب سوال ایک فرشتہ آیا, فرشتے نے پوچھا کہ بتاؤ اس میں جرم کس کا ہے, جرم اس میں کس کا ہے, پھل کے توڑنے کا جرم کس کا ہے؟ تب یہ کہیں گے جرم دونوں کا ہے, اس اپنگ کا بھی ہے اگر وہ اپنے ہاتھوں کو بڑھا کے نہ توڑتا تو نہ پھل ٹوٹتا, اور یہ اندھے کا بھی ہے کہ یہ کھڑے ہو کر اپنے کندھے پہ لے کے کھڑا نہ ہوتا تو پھل توڑنے کی نوبت نہ آتی. اس طرح سے دونوں کے درمیان یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جس طرح روح مجرم ہے اسی طرح سے انسان کا جسم بھی مجرم ہے, انسان کے آزاد بھی ایک دوسرے پر الزام ٹھہرائیں گے, ثابت یہ ہو جائے کہ ہر عضو خدا سے یہاں مجرم بن کر آیا. اب یہاں دیکھیے کہ جب آپس میں دو انسانوں کے درمیان ٹوٹو لینا ہوتی ہے, ایک دوسرے پر الزام ٹھہراتا ہے, تو جوڑ کی کوشش کی جاتی ہے, ایسے جوڑ کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس بات میں کوئی ٹوٹو لینے نہ ہو, اختلاف جھگڑے نہ ہو, کوئی دوسرے پہ کسی طرح کا الزام نہ لگائے, یہ جوڑ کی کوشش کی جاتی ہے. اب یہاں جو مجھے اب کتنی تنقید تھی ہماری, اب مجھے سمجھانا ہے کہ اللہ والوں نے کہا کہ اپنے روح کو اپنے جسم کے ساتھ اور اپنے ایک عضو کو اپنے دوسرے عضو کے ساتھ دنیا میں ایسا جوڑ پیدا کر دو کہ جب جوڑ پیدا ہونے کے بعد یہ میدان معاشر میں جائے گا تو نہ روح اس جسم پر الزام لگائے گی, نہ جسم روح پر الزام لگائے گا, نہ ایک عضو دوسرے عضو پر الزام لگائے گا. اتنے کہ دستور زمانہ یہ ہے کہ جب جوڑ ہوتا ہے اور کوئی کمی آتی ہے تو کوئی کسی پر ذمہ دار نہیں ٹھہراتا, لہٰذا دنیا کے اندر بھی اپنے روح اور اپنے جسم کے درمیان اور اپنے ایک عضو اور دوسرے عضو کے درمیان جوڑ پیدا کرو. اب جوڑ کیسے پیدا ہوگا دیکھیے, اللہ کا ذکر اتنا اہم ہے کہ اس اللہ کے ذکر میں یا یوں کہیے کہ اللہ نے پوری کائنات کو جوڑا ہوا ہے, پوری کائنات کے نظام کو جوڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا آپ کہتے ہیں کہ جس دن اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں نہیں ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی, آسمان ٹوٹ جائے گا, زمین ختم ہو جائے گی, پہاڑ ختم ہو جائیں گے, انسان ختم ہو جائیں گے. حالانکہ نہیں کہا گیا کہ جب تک نماز پڑھنے والے باقی رہیں گے,
کہا جا سکتا تھا. تلاوت کرنے والے باقی رہیں گے. یہ کہا گیا کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے رہیں گے اس وقت تک یہ کائنات جڑی رہے گی, کائنات ختم نہیں ہوگی. نتیجہ یہ نکلا, نتیجہ یہ نکلا کہ لفظ اللہ اور اللہ کا ذکر اس میں یہ تاثیر ہے کہ انہیں کائنات کو جوڑ دیتا ہے. عارفین فرماتے ہیں اللہ کے بندے اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہاری روح اور تمہارے جسم کے درمیان میدان محشر میں جوڑ باقی رہے, تمہارے ایک عضو اور دوسرے عضو کے درمیان جوڑ باقی رہے, تو اللہ کے ذکر کو یہاں لازم کر لو. اگر تم ذکر کرتے رہو گے تو ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ جس طرح پوری کائنات کو جوڑے ہوا ہے, اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے پوری کائنات کو اللہ جوڑے ہوا ہے, اگر تم اللہ اللہ دنیا میں ڈرتے رہے تو تیرا جتنی بھی کائنات ہو یا جتنی بھی میدان محشر میں جڑا ہوا رہے گا کوئی کسی کا الزام قائم نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کریں اور استغفار کے ساتھ ساتھ ذکر کا اہتمام کریں تاکہ ذکر سے ہمارا قلب روشن ہو جائے. تو میدان محشر میں جب انسان پہنچے گا تو روشن دل لے کر روشن قلب لے کر جائے گا تو کوئی شرمندگی پریشانی نہیں ہوگی. اور جس نے کچھ نہیں کیا, کچھ محنت نہیں کی, اپنے ظاہر کو پاک نہیں کیا, اپنے باطن کو پاک نہیں کیا, اپنے گناہوں سے توبہ تائب نہیں ہوا, تو ظاہر بات ہے کہ وہ انسان میدان محشر کے اندر پریشان حال ہو جائے گا. میدان محشر کی ہولناکی کیا سنا ہم نے. عبداللہ بن وہب ایک بزرگ گزرے ہیں, ان کے پاس کچھ لوگ آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ان سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ محشر کے بارے میں ذرا کچھ سنائیں کہ محشر کہتا ہوگا, وہاں کے بارے میں کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی, محشر کی ہولناکی جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے, ذرا وہاں ہر انسان کو گزرنا ہے اس کو بتائیں. تو عبداللہ بن وہب نے فرمایا کہ میں نہیں بتا سکتا. لوگوں نے اس کو تواضع میں محمول کیا, بار بار اصرار کیا, بار بار اصرار کیا. تو جب محشر کے باتوں کو انہوں نے بتایا اور محشر کی منظر کشی کی اور محشر کی باتوں کو انہوں نے بتانا شروع کر دیا تو فرماتے ہیں کہ خود بتاتے بتاتے بے ہوش ہو گئے. 12 دنوں تک بے ہوش کرے رہے. لوگوں نے سوچا کہ اچھا محشر کی ہولناکی کو برداشت نہ کر پائے تو چلو جنت کی نعمتوں کو اور جنت کے باغ و بہار کا تذکرہ ان کے کان میں کیا جائے تاکہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے باغ و بہار کا تذکرہ سنتے ہوئے ان کا غم ہلکا ہو جائے اور ان کو ہوش آ جائے. مگر محشر کی ہولناکی کا ایسا اثر ان سے پڑا ہوا تھا کہ ہوش نہ آیا. حکیم کو بلایا گیا, حکیم نے دیکھا تو کہا ان کا دل پھٹ چکا ہے. محشر سے تذکرے کرتے کرتے ان کا دل پھٹ چکا ہے. پھر اس کے بعد اسی حال میں ان کا انتقال ہو گیا. امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں بعض ابن حکیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت زرارہ ایک راوی ہیں. حضرت زرارہ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے امام نے جب پڑھ دیا فَإِذَا نُقِرَ النَّاقُورُ, کہ جب سور میں ٹوٹا جائے گا, جب اس آیت کو زرارہ نے سنا تو وہی بے ہوش ہوئے, نماز بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. اور لوگوں جب نماز کے بعد ان کو دیکھا تو ان کی جان جا چکی. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو محشر کی آیتوں کو سن کر کتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کرتے تھے, اور آج ہم تو محشر کو یاد بھی نہیں کرتے, اور یاد کرتے تو اپنا خیال کبھی نہیں جاتا کہ پتہ نہیں وہاں پر ہم سے ہمارا کیا حشر ہوگا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ بعض نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا, آپ کی قوم نے آپ کو کیا جواب دیا. تو نبی صراحتاً کہہ دیں گے مجھے نہیں معلوم, صراحتاً کہہ دیں گے مجھے نہیں معلوم. اللہ اکبر. خانہ کے نبی تو قوم کے پاس گئے اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی, انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں سب معلوم ہے, کسی نے انکار کیا, کسی نے قبول کیا, مگر وہ انکار کر دیں گے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری قوم نے مجھے کیا جواب دیا. یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ میدان قیامت کی ہولناکی اور میدان قیامت کا حشر اتنا خطرناک ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ایسی دہشت ہوگی اور ایسا خوف ہوگا انبیاء کرام علیہ السلام پر کہ انبیاء بھول جائیں گے, ان کے ذہن سے نکل جائے گا کہ میری قوم نے مجھے کیا جواب دیا. لہٰذا ان کا کا یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم خوف و دہشت کی بنا پر ہوگا. اللہ اکبر. ایک حقیقت, ایک سچائی انسان کے ذہن سے اسی وقت نکلتی ہے جبکہ خوف و خشیت کی انتہا ہو, آہو زاری اور انسان کے اوپر خوف کا خطرہ زیادہ ہو, تبھی کوئی سچائی اور کوئی حقیقت انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے. ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد اور اس کا منشا یہ ہے کہ ہمیں محشر کی تیاری کرنی ہے اور محشر کی باتوں کو سوچنا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو یار غار کہا گیا, جن کو یار غار کہا گیا, جو ہجرت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے, جن کو آپ کے قدم کے بعد لیٹنے کا اور دفن ہونے کا موقع ملا, اور جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا کہ میں ہر انسان کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں, مگر ابو بکر وہ ہیں کہ جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکتا. وہ ابو بکر جب نکلتے اور اڑتے ہوئے پرندے اور چڑیا کو دیکھتے تو کہتے, اے چڑیا تو کس قدر خوش نصیب ہے, تو کس قدر خوش نصیب ہے کہ تجھے میدان محشر میں کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا. کاش کہ ابو بکر چڑیا ہوتا, تیری طرح ہوتا, تاکہ ابو بکر بھی میدان محشر میں جانے سے بچ جاتا. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سنتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے, لکھا ہے میدان معاشر کے بارے میں کہ جب وہاں حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا تو سارے انسانوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, سارے انسانوں نے اللہ اگر سب سے پہلے کسی کو سلام کریں گے تو وہ حضرت عمر فاروق ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ عمر فاروق کی یہ شان کہ جن کو اللہ پہلے خود سلام کریں گے, جب وہ سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی آہو زاری کر رہے ہوں گے تو آپ اللہ خود فرمائیں گے, السلام یا عمر, اے سلام اے عمر, تیرے اوپر سلام کی ہو, میں تجھے سلام کرتا ہوں, مانگو کیا مانگ رہے ہو. جس عمر کی یہ شان کہ میدان محشر میں اللہ سب سے پہلے ان سے یہ سلام کرے گا, وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ روتے روتے محشر کی ہال نہ کی خدا کے غیظ و غضب کو سوچ کر روتے روتے ان کے چہرے پر جو نشانات پڑ گئے. اللہ اکبر. کتنا روتے ہوں گے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور دیکھیے, ایک دفعہ ان کے پاس شربت لایا گیا, شربت رکھا سامنے انہوں نے, شربت رکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. لانے والے نے سوچا پتہ نہیں کیا ہوا, فرمانے لگے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی نیکیوں کا بدلہ, اس کی عبادتوں کا بدلہ, اس کی تلاوت اور اس کے ذکر کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی نعمت کی شکل میں دے دیتے ہیں. یہ شربت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں میدان محشر میں پہنچوں تو میرا اللہ مجھے یہ کہہ دے, اے عمر تو کیا لینے آیا ہے, تیرا دامن تو خود خالی ہو گیا, کیونکہ تیرے سارے اعمال کے بدلے میں ہم نے تجھے تیرے گلاس شربت دے دیا تھا. اللہ اکبر. اپنے تمام نیکیوں کا بدلہ, اپنے تمام اعمال کا بدلہ, اپنے شب و روز کے جہاد کا بدلہ وہ ایک گلاس شربت کو سمجھتے ہیں. کتنا خوف ہوگا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں, کھانا لایا گیا. جب کھانا ان کے سامنے آ چکا تو آنے کے بعد وہ رو پڑے, اور رونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے زمانے جاہلیت میں, کفر کے زمانے میں بڑے مالدار تھے, اتنے مالدار کہ جب وہ خوشبو لگا کر چلتے تھے تو محل گلی سے گزرنے والے محسوس کر لیتے تھے کہ مسلم عمیر یہاں سے گزرے ہیں. مگر ایک وقت آیا کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے, تو انتقال کے بعد جب ان کو کفن ڈالا گیا تو سر ڈھانکا جاتا تھا تو پاؤں کھلتا تھا, اور پاؤں ڈھانکے جاتے تھے تو سر کھلتا تھا. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی, لکھا ہے ان کے حالات میں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے 50,000 دینار صدقہ کیا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے جو 100 بدری صحابی اس وقت زندہ تھے ان تمام 100 بدری صحابی کو 400 درہم یعنی 40,000 دینار ان حضرات کو دیا تھا. یہ عبد الرحمن بن عوف. پھر فرماتے ہیں, روتے ہوئے حضرت حمزہ پیارے نبی کے چچا تھے, ہر اعتبار سے مجھ سے لے کر تھے, مگر ان کے اوپر ایسا حال آیا کہ جب کفن ڈالا جاتا تھا تو سر پہ ڈالا جاتا, باپ کھل جاتا, باپ پہ ڈالا جاتا سر کھل جاتا, پھر فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف تیرے پاس تو مال بہت ہے, تم ان سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتے اتنا سارا مال رکھ کر. یہ کہہ کے روتے رہے اور پھر اس کے بعد اتنا روئے, فرمایا کہ یہ کھانا میرے پاس سے لے جاؤ, پھر پھٹ رہا ہے عبد الرحمن بن عوف حمزہ کے پاس کس طرح سے جائے گا اور مسلم عمیر کے پاس محشر میں کس طرح حاضر ہوگا. یہ وہ حضرات تھے جو اپنی زندگیوں پہ نگاہ رکھتے تھے, اپنے اعمال پہ نگاہ رکھتے تھے, اور سب کچھ کرنے کرانے کے باوجود یہ حضرات اپنے آپ کے اندر خوف و خشیت پیدا کرتے تھے. بلکہ ہمارا دل کتنا سخت ہوا ہے, ذرا جائزہ لگائیے. گناہوں کے جہنم کے خوفناک مناظر, جہنم کے خوفناک مناظر ایک روایت لکھی ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ چھوٹا سا پہاڑ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا. حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ پہاڑ, یہ چٹان اور یہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا. جگہ کے لوگوں کے پاس گئے, کہا یہ کیا ہوا؟ کہا ہمیں کچھ معلوم نہیں, ہمارے باپ دادا نے بتایا کہ بہت زمانے سے بالکل زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا ہوا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کی عجیب قدرت ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک پہاڑ لگتا ہوا, چٹان لگتا ہوا, کیا ماجرا ہے؟ آپ ذرا اس کو بولنے کی طاقت دے دیجیے. چنانچہ اللہ نے بولنے کی طاقت دی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کو پوچھا, اے پہاڑ کو کیوں لٹکا ہوا ہے؟ تو پہاڑ نے کہا, بات یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جہنم اللہ نے بنائی ہے اور جہنم میں دو ہی جائیں گے, یا تو انسان جائے گا یا انسان کے ساتھ ساتھ انسان و جنات جائیں گے, یا انسان و جنات کے ساتھ ساتھ پتھر بھی جائے گا. وقود الناس والحجارہ, انسان اور پتھر اس کے ایندھن ہوں گے. میں بھی پتھر ہوں. جب میں نے اس بات کو سنا کسی نبی کی زبان سے تو میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا, میرے اندر ایک ایسی حرکت طاری ہوئی, میرے اوپر ایسی جنبش طاری ہوئی کہ ایک دم سے میں پھڑفڑاتا اٹھا کیونکہ خوف کے مارے میں لٹکا ہوا ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دیں گے تو جہنمیوں کے ساتھ مجھے وہاں رہنا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ سے کہا کہ میرے اللہ ذرا اس کو امن دے دیجیے, کہہ دیجیے اپنی زبان سے کہ تجھے جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. چنانچہ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلایا گیا کہ تجھے نہیں ڈالا جائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ چھوٹا پہاڑ زمین پہ آ گیا. اس سے ذرا ہم آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم کے تذکرے سے اور محشر کے تذکرے سے جب پہاڑ کے اوپر اثر ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے قلب پر, ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے اکابر اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں اپنی موت کا مراقبہ, رات کے سناٹے میں اپنی قبر کا خیال, رات کے سناٹے میں اپنی محشر کا خیال اور مراقبہ کریں تو اس سے انسان کا دل نرم پڑتا ہے اور انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت پیدا ہوتی ہے. یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کے بعد, اللہ کا ہم سوچے ہم اپنے آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد, حضرت ابن عباس نے ایک سال کے بعد خواب دیکھا. ایک سال کے بعد خواب دیکھا تو یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق اپنے پیشانی سے پسینا پوچھ رہے ہیں. تو حضرت ابن عباس نے پوچھا, حضرت کیا بات ہے؟ کہا, ارے عمر فاروق کو حساب دیتے دیتے اتنا زمانہ گزر گیا. اللہ اکبر, وہ عمر فاروق جن کے پسینے نکل گئے تھے, ہمارا آپ کا کیا حشر ہوگا؟ یہ رجب کا جو مہینہ آیا ہے, اس رجب کے مہینے میں ہم اپنے اللہ سے برکت عمل کو مانگ لیں, رجب کے مہینے میں برکت مغفرت کو مانگ لیں, برکت رزق کو مانگ لیں, برکت صحت کو مانگ لیں, برکت زندگی کو مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دیجیے. لہٰذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے رجب شعبان کی برکت کی دعا کریں تاکہ اللہ اس برکت کو دیتے ہوئے ہمارے دلوں کو نرم فرما دے اور دلوں کے اندر اللہ اپنی محبت عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنی موت کا مراقبہ کریں گے, پھر اس کے بعد اپنی قبر میں جانے کا مراقبہ کریں گے, پھر میدان محشر میں حاضر ہونے کا مراقبہ کریں گے. یہاں بیٹھنے کا مقصد اصل یہی ہے کہ ہم اپنے دلوں پہ نگاہ رکھیں, دلوں پہ توجہ رکھیں, اپنے اعمال کو سوچیں. چند لمحہ تو ایسا گزرے جس میں ہم اور پھر اپنے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوں. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, خیال کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے کالے کلوتے میرے گندے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل اس پاک پروردگار کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ۔ موت کا مراقبہ دو منٹ کے لیے کریں، ہر یہ سوچے، ہر ماں بہن یہ سوچے، میں بستر پہ پڑی ہوں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے گھر کی عورتیں حسرت کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ میری آخری دم کو دیکھ رہی ہیں، سب کی سب رو رہی ہیں، فرشتے آئے ہوئے ہیں اور میری روح اندر کی طرف بھاگ رہی ہے، فرشتہ نکالنا چاہتا ہے مگر روح تو گندی رہ گئی، جو اندر بھاگ رہی ہے، ہم اندر نہ تڑپ رہے ہیں، اس سے کہے زبان بند ہو چکی ہے، لہذا اب فرشتے نے ہمارے روحوں کو نکالا، ہمارے گھر کی عورتوں نے رونا چلانا شروع کیا، لوگوں نے کفن کا انتظام شروع کیا ہے، اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو گھروں میں بتائیں، اب یہ بہن اس لائق نہیں ہے کہ گھروں میں اس کو رکھیں، چند لمحوں میں اس کی قبر کی تیاری ہو رہی ہے، اور کے قدم میں نہلایا جا رہا ہے، کندھے پر اٹھا کر ہمیں قبر میں لے جا رہے ہیں، اللہ اب اس جگہ جا رہے ہیں، اس جگہ جانے کے بعد اب ہمارا کوئی نہ ہوگا، کوئی ہمیں پرسان حال نہ ہوگا، مردہ حالت میں بھی اگر ہمارے بدن پہ مکھی بیٹھ رہے تھے تو کوئی تو ہٹا رہے تھے، میرے سامنے اگر کوئی چڑیا آ جاتی، چڑیا آتا تو کوئی نہ کوئی ہٹا دیتا، مولا مگر فکر کے ڈالنے کے بعد پتا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہونے والا ہے، مگر کوئی اندر جانے والا نہیں ہے، میرے مولا ہم قبر میں کون ہوگا، اے اللہ ہمارے گندے اعمال ہوں گے، گندی روحیں ہوں گی، اور وہ فرشتہ بڑی بڑی آنکھوں والا ہاتھ میں کوئی لے کر آپ نے حیرت کے خطرناک نیلی آنکھوں والا آ کر ہمیں کہے گا، اے اللہ کی گندی، اے اللہ کے بندو، تمہارے ہو سفید کفن پہن کر بڑا اچھا ہے، بڑا قیمتی تجھے کفن پہنایا تیرے ماں باپ نے، مگر تیرا دل تو اس سے کہیں زیادہ دریا بنا ہے، بادل کا سکی کیا ہی سے زیادہ تیرا دل کیا ہے، میرے اللہ اس وقت ہمارا کیا ہوگا، اے اللہ اس وقت کون ڈانٹ دے گا، کون ہمیں پکڑے گا، کون ہمارے آنکھوں سے آنکھوں کو پوچھے گا، منظر کو یاد کرے گا فرشتہ سوال کر رہا ہوگا اور ہماری زبان خاموش ہو رہی ہوگی، فرشتے خبر ہمیں دبوچتی ہوگی، ایک ہتھی دوسرے ہتھی سے جا کر گھوم جائے گی، میرے اللہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہم اس وجہ سے مہینے نے استغفار کی دولت سے ہمارے دلوں کو روشن فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے ظاہر کو پاک فرما دیجیے، ہمارے اکابر میں ہمارے مشائخ نے فرمایا، ایک بات رہ گئی تھی کہ محشر میں اگر جسم کے اعضا کو جوڑنا ہو تو ذکر کرو، ذکر صرف زبان سے نہ کرو بلکہ تمام اعضا سے ذکر کرو، جسم کے ہر ہر حصے سے ذکر کر لو، تاکہ یہ ذکر ہر ہر حصے اور ہر ہر جسم کو جوڑے گا، لہذا آج ہم چند منٹ اللہ کا ذکر زبان سے تو کریں گے مگر آج یہی سیکھنا ہے کہ دھیان یہ قائم کریں گے کہ ہمارے جسم کا ہر حصہ سوائے آجائے مستورہ کے، جسم کا ہر حصہ اللہ اللہ کرے گا، دعا کریں گے کہ اللہ آج کی ذکر کی برکت سے ہماری روح اور جسم میں جوڑ پیدا کر دے اور ہمارے ایک عضو کو دوسرے عضو کے ساتھ ایسا جوڑ عطا فرما دے جو ہمیں محشر تک کام آ جائے،
یاد میں تیری کب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری کب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، بیٹا مر جاتا ہے، ماں روتے روتے نبھال ہو جاتی ہے،
محلے کی اور تو کہتی کتنا روٹی ہو کئی دن ہو گئے ہے ماں کہتی کیا کروں بھولنے سے بھی نہیں بھولتی بیٹا بھولنا نہیں جاتا ہر وقت بیٹا گہرا دل سے سوار رہتا ہے اللہ بیٹا چلا گیا تو بھولنا مشکل ہو گیا میرے اللہ پیدائش سے لے کر موت تک آپ کے احسان میں ڈوبے رہے مسجد کی دولت آپ پیدا فرمائی مگر وہاں چند دنوں تک مہینہ تک بیٹے کو بھولنا ممکن نہ رہا میرے اللہ لیکن چند گھڑیاں اور چند سیکنڈ بھی آپ کی یاد میں ہم کھو گئے ہوں اے اللہ ایسی دولت ابھی تک نہ ملی یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب کو نظر سے اپنی ہٹا دو تجھ سے فقط سر یاد رہے
بہت ہی میں ہمیں پڑھنا ہے مگر اسی کا صبح دھیان کے ساتھ
اب تو رہے بس سادم آخر گردے دبا اے میرے الہ
محبتوں کے ساتھ پڑھیے
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
پوری چوک کے بنائیے خیال جمائیے کہ میرے جسم کا ہر حصہ سوائے قطر کے ہر حصہ لا الہ کر رہا ہے اس طرح پڑھیے کہ آپ کے رونے رونے میں اور آپ کے خون کے قطرے قطرے میں ایک خاص قسم کی حلاوت نہ تھی تو اپنے گھروں پر بھی مشق کرنا ہے مگر گھر کے دھیمے دھیمے کرنا ہے اور دوسرے
حلق سے نکلے سانس کے بدلے ذکر تیرا اے میرے خدا اب تو کبھی چھوڑے نہ چھوٹے ذکر تیرا اے میرے خدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رمضان اے اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں دنیا سے نہ اٹھائیے گا اللہ اس سے پہلے پہلے دنیا سے نہ اٹھائیے گا اللہ اور اب تک ہم نے اپنے وقتوں کو ضائع کر دیا اللہ اب ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرمائے اللہ کھوٹے کھوٹے عمل ہم نے کیے ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال کیے ہیں اللہ ان اعمال میں برکت عطا فرمائے اللہ برکت عطا فرمائے آنکھوں میں آنکھوں عطا فرمائے کو روشن کروا دیں گے میدان محشر میں ہم جائیں گے جس قسم کی حفاظت کے لیے جس قسم کو بنانے کے لیے اور جس من کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہمارا گھنٹوں ہماری مائیں بہنیں چولہے کے پاس کھڑی رہتی ہیں کہ اللہ یہ جس نکل جا کر سلامت کے روحوں سے جھگڑا کرے گا اللہ بدلوں کا انتظام نہ رہے اے بندیا تم نے ہمیں یہاں جہنم میں ڈالوا دیا پروردگار وہاں کے نظام سے ہم تک کی حفاظت آپ تلاش کر رہے وہ تو روتے روتے پر نشان بنا کر چلا گیا ہے لاکھوں لاکھ روپے چلتے ہوئے اللہ روتے روتے کھانا بھی کھانا گوارا نہ ہوا گزار سبوں پتہ کس چیز کو پورا مار لگا کے چلا گیا اس کے بارے میں ندی میں کہہ دیا میں اس کے انسان کو ادا نہیں کر سکتا ہمارے زمین اور زمین ہونے کا تمنا کر رہا ہے رستے کریں رستے کریں پہاڑ بھی روتے روتے زمین پہ ہمارے دل کی شکتی کو دور فرمایا پروردگار تو پتہ نہیں زندگی کی شام کب سے جائے، یہ اللہ پتہ نہیں زندگی کی شام کب سے جائے، لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں سامان لانے کے خاطر، مارے بہنے انتظار کر کے بڑا سامان لے کر آئے گا، ہمارا وہ سامان لے کر کیا ہے وہ تو بہت کا سامان لے کر آ گیا، وہ تو سمے سپن پہن کر آ گیا، ہمارا پتہ نہیں ہماری زندگی کی شام کب سے جائے، اور ہم اپنے سارے چلے سے خبروں میں پہنچ جائیں، دنوں کے ریزم چلے جائیں، مولا کرم کرنا اللہ ہماری بنا پیجا فرمایا تھا، نبی کے سبقے میں اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، اللہ دعا کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں دنیا آخر عطا فرمائے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سفر کی جہاز رمضان آنے سے پہلے رمضان کا شوق عطا فرمائے، رمضان کا شوق عطا فرمائے، پروردگار کو خود رحم و کرم کا معاملہ کرنا، اللہ بہت سے پریشان حال ہیں، اللہ کے بہت سے ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے ہاسپٹل سے نکل کر اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقیلہ دائمہ نکل کرنا، مریضوں کے قرضے ادا کرنا، اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنا، اللہ برا چاہنے والے کی برائیوں سے پوری امت کی حفاظت کرنا، اللہ جاتنے سے پوری امت کی حفاظت کرنا، حاضروں سے پوری امت کی حفاظت کرنا، اللہ اور ہم سب کی ان کی مانگوں سے حفاظت کر رہے ہیں، یہ سفید سفید لباس ہیں، یہ اچھے اچھے لبادے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں چھپائے ہوئے ہیں، اللہ حافظ جانتے ہیں، اللہ حافظ جانتے ہیں، مانا مخلوق کو دھوکے دے دیتے ہیں، آپ کو دھوکا نہیں دے سکتے، پرواز دار آپ کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا ہے، یہ اللہ دلوں کے تمام بیماریوں کو ظاہر کروا لیں، جاتی کی گندگی کو ختم کروا لیں، جن کی خوشحالی ہمیں عطا فرما لیں، گھر کی برکت عطا فرما لیں، اللہ جن لوگوں دعاؤں کی بھی کہا یہاں جتنے ہیں والا تمام کے تمام کے لوگ دعاؤں کی نیت رکھتے ہیں، اے اللہ تمام کی دل کی مرادوں کو پورا کر رہا ہے، رب کریم بارش کا زمانہ آ چکا، بارش کا زمانہ آ چکا، ہمارے مکہ ہمارے اقابر اور ہمارے مشائخ سے کسی چیز کو دیکھتے تھے ان سے عبرت حاصل کرتے تھے، سبق لیتے تھے، اے اللہ یہ کالے کالے بادل، یہ کالے کالے بادل آتے ہیں مگر اس سے سفید سفید پانی کا خطرہ نکلتا ہے، والا سفید سفید پانی کا خطرہ نکلتا ہے، اے اللہ ہماری سفید سفید اللہ ہماری سفید سفید آنکھوں سے آنکھوں کا کپڑا بھی نہیں نکلتا، مولا یہ ہماری آنکھیں تو بادل سے بھی نہیں گزری ہو گئی، اے مولا جب آپ کی بارش آتی ہے تو پورے پال سے دیوار گندی رہی، پورے پال سے جگہ گندی رہی، یہ اللہ بارش کے چند قطرے میں سے صاف فرما دیا، اے پروردگار ہمیں چند آنکھوں کے قطرے عطا فرما کر ہمارے دلوں کی دیوار کو صاف فرما دیا، محبت کی روشنی عطا فرما دی، پروردگار ہم سب کو قبول فرما، یہ اللہ ہمارے مدارس کو قبول فرما ہے، یہ اللہ پورے سال جو پڑھا ہے، یہ اللہ جس نے پڑھا جس نے پڑھایا والا پوری کوتاہی ہوئی ہے، یہ اللہ ہم اپنے اکاری مشاہد اتنا بالکل نہیں پڑھا پائے ہیں، والا بالکل حق ادا نہیں ہوا، حالانکہ اسی پر ہم تو اپنا رجینا لیتے ہیں، یہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو تو رجینا ہمارے لیے حرام بن گیا ہے، یہ اللہ حرام بن گیا ہو، ہمارے لیے کھانا کہیں بھلا مشکل ہو گیا ہو، یہ اللہ فضل فرما کر فضل فرما کر کرم فرما کر تاجیوں کو معاف فرما دے، تمام چیزوں کو انوار و تجلیات کر دیا، اللہ خوشی کی رحم فرما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔